ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدرسن کے ناظرین پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ. قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ہمارے مہمان آج مفتی محمد کفیل العطاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج؟
الحمدللہ
ماشاء اللہ. کچھ ہمارے پاس ویڈیوز کی صورت میں سوالات موجود ہیں، کئی سوالات قربانی سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ حج سے تعلق رکھتے ہیں. ہم بڑھتے ہیں اپنے ان سوالات کی طرف جو ویڈیو کی صورت میں ہمارے پاس موجود.
میرا نام محمد عمر فاروق ہے، میں کراچی کے علاقے محمود آباد میں رہتا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ کوشچن ہے کہ کیا کسی کی حج کی قربانی رہ جائے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے.
حج کی قربانی بعض اوقات اس کو، ایک تو وہ ہے کہ جو بطور خاص وہاں حج تمتع اور قران والے کرتے ہیں، اور دوسرا یعنی ساتھ یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ والی جو عام عید الاضحیٰ پہ قربانی ہے یہ بھی ہماری وہاں پہ ہم نے نہیں کی. بہرحال جو یہ پوچھ رہے ہیں دونوں صورتوں میں کیا گئی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج تمتع اور حج قران کرنے والا شخص، اس کے اوپر قربانی حج کی واجب ہوتی ہے، اور یہ قربانی حدود حرم میں ہی ذبح کرنا ضروری ہے، اور اگر یہ قربانی وہ نہیں کرتا تو وہ حلق بھی نہیں کروا سکتا. یعنی احرام سے باہر آنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ یہ قربانی کرے، پھر اس کے بعد حلق یا تقصیر کے ذریعے سے احرام سے باہر آئے. تو اگر کسی شخص نے یہ قربانی نہیں کی تو پھر ممکن ہے کہ اس کے اوپر اور دیگر دم بھی لازم آ سکتے ہیں. یعنی وہ قربانی تو کرنی ہی ہوگی اور حدود حرم میں ہی اس کی قضا ہوگی، لیکن پلس کہ اس نے قربانی کے بغیر جو آگے احرام سے باہر آ گیا اور ممنوعات احرام کا اس نے ارتکاب کر لیا، تو اس کی وجہ سے الگ سے دم بھی اس پر لازم آئے گا، جو کہ اسے حدود حرم میں ہی جانور ذبح کر کر ادا کرنا ہوگا. مگر یہ حج تمتع اور قران والے کے لیے، وہ شخص جو صرف حج کا احرام باندھ کر گیا اور جا کر اس نے عمرہ نہیں کیا اس احرام سے، بلکہ اس احرام سے اس نے ڈائریکٹ حج کے ارکان ہی ادا کیے
اور حج کا احرام باندھا،
تو یہ حج افراد کرنے والا ہے، اس کے اوپر قربانی حج کی واجب نہیں ہے. تو لہٰذا اگر اس نے نہیں کی تو اس کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہے. اور ایک ہے سالانہ قربانی، جو چاہے حاجی ہو یا غیر حاجی ہو، عرب شریف میں ہو یا پاکستان میں ہو یا اپنے کسی بھی ملک میں ہو، اگر وہ شخص صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر دیگر شرائط کی روشنی میں قربانی واجب ہوگی. اب اگر یہ حاجی وہاں پر موجود تھا اور یہ صاحب نصاب بھی تھا، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جو ایام نحر ہیں ان میں یہ مقیم ہے یا شرعی مسافر ہے.
ٹھیک ہے،
اگر یہ مقیم ہے تو ایسی صورت میں اس پر سالانہ قربانی بھی مالک نصاب ہونے کی وجہ سے لازم ہوگی. اس میں اسے اختیار ہے کہ سالانہ قربانی وہیں پر ادا کرے یا اپنے ملک میں ذبح کروا لے اپنی جانب سے. ہاں، یہ ضروری ہے کہ اپنی جانب سے اپنے ملک میں ایسے وقت میں ادا کروائے کہ عرب شریف کے اندر بھی وقت ہو قربانی کا اور یہاں پر بھی وقت موجود ہو
ایام قربانی.
اور اگر یہ شخص شرعی مسافر ہے، شرعی مسافر کیسے ہوگا کہ یہ مکہ شریف پہنچا اور اسے پتہ ہے کہ اب مکہ پہنچ کر جو منا نکلنا ہے 7 تاریخ کو نکلنا ہے, تو اس منا کی تاریخ کے نکلنے سے پہلے میں 15 دن مکے میں مقیم نہیں رہوں گا, میں گئی جو ہے وہ 10 دن پہلے ہوں, تو ایسی صورت میں 7-8 دن ہی میں رہوں گا یا 6 دن رہوں گا اور پھر 7ویں شب کو میں نکل جاؤں گا منا کے لیے. تو اب یہ شخص مقیم نہیں ہے بلکہ شرعی طور پر مسافر ہے. اسی طرح بعض لوگ جاتے تو تھوڑا پہلے ہیں لیکن وہ مکے شریف جا کے پھر مدینہ چلے جاتے ہیں, پھر جب مدینہ سے واپس آتے ہیں تو اب ان کا قیام مکے کے اندر وہ پھر 15 دن نہیں ہوتا منا کی روانگی سے پہلے پہلے, تو وہ شرعی مسافر ہیں, تو ان پر قربانی واجب سالانہ نہیں ہوگی, سالانہ قربانی واجب نہیں ہوگی. البتہ حج تمتع یا قران والی جو قربانی ہے وہ بہرحال لازم رہے گی,
وہ لازم رہے گی. اور پہلی صورت میں اگر وہ یہاں نہیں کروا سکا قربانی, جب واجب بھی ہے قربانی کروا بھی نہیں سکا, اب کیا کرے گا وہ؟
جی, سالانہ قربانی جس پر بھی واجب ہے اور وہ اپنی ادائیگی نہیں کر سکا, تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ ایام قربانی جب گزر گئے تو اب وہ جانور قربان نہیں کر سکتا,
ٹھیک,
نہ اس سال کر سکتا ہے نہ آئندہ سال کر سکتا ہے, بلکہ اب اس پر لازم ہے کہ ایک ایسا جانور بکرا یا بکری جس کی جو قربانی کی شرائط پر پورا اترتا ہو اس کی قیمت صدقہ کرے گا کسی مستحق کے زکوٰۃ کو, تو اس کی قیمت اب تصدق کرنا اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ یہ کسی بھی شرعی فقیر مستحق کے زکوٰۃ کو وہ رقم صدقہ کرے گا کہ یہ صدقہ واجبہ کے طور پر اس کی ادائیگی ہوگی.
ٹھیک ہے, صدقہ واجبہ, اب قربانی نہیں ہو سکتی,
اب قربانی نہیں ہو سکتی.
اور اگر ابھی اس دفعہ بھی کوئی کرنا چاہے اور یا کوئی ایسا کہ پچھلے سالوں میں کوئی اس طرح کے معاملات ہیں, یعنی اس میں اور بھی مسائل ہوں گے گوشت کے, اگر بڑے جانور,
اگر کسی نے بڑے جانور میں اس طرح ایک حصہ اس دفعہ کا ملا دیا اور ایک حصہ پچھلی دفعہ کا ملا دیا تو یوں اس سال والی بھی قربانی نہیں ہوگی, تو اس کا ایسا کرنا درست نہیں ہے, تو اب وہ قربانی نہیں ہو سکتی. اب بہرحال آپ کو ایک بکرا یا بکری کی قیمت ہی صدقہ کرنا لازم ہوگا.
جی, مزید سوال.
میرا نام شعیب الحسن اتاری ہے, منڈی بہاول دین پنجاب سے میرا تعلق ہے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بعض جگہ اگر جانور نہ پکڑا جائے قربانی کے وقت یا قابو میں نہ آئے تو اس سے گاڑی کی ٹکر لگا کر یا گولی مار کے گرایا جاتا ہے اور بعد میں قربانی کی جاتی ہے, کیا ایسا کرنا جائز ہے؟
چلو جی, گاڑی کی ٹکر والا تو اچھا, اس میں سمجھتے ہوں گے خود ہم سیو ہیں, جانور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ اس طرح کے بھی کافی دیکھنے کو مناظر ملتے ہیں. اچھا, ویسے عام طور پہ تو روزانہ ہی ہزاروں جانور وہ کٹ رہے ہیں اور مارکیٹ میں بک رہے ہیں, لیکن وہ خاص میرے خیال سلاٹر ہاؤس میں ہوتے ہیں یا ایسی جگہوں پہ مذبح خانے جہاں ہیں باقاعدہ, تو وہیں پر ہی ان کو کاٹا جاتا ہے. گلی محلوں میں جب آتے ہیں یا قربانی کے وقت آتے ہیں تو کئیوں سے جانور چھوٹ جاتے ہیں اور پھر اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں, تو کیا کہیں گے؟
قربانی کے موقع پر ہو یا کسی بھی موقع کے اوپر جانور کو اگر گولی ماری یا ٹکر ماری اور اسی سے جانور مر گیا, ذبح کرنے کی نوبت نہیں آئی, تو وہ جانور حرام ہو جائے گا. اور اگر اس کو کسی چیز کے ذریعے سے آپ نے چوٹ پہنچائی ہے کہ وہ رک جائے لیکن اس میں جان باقی ہے اور آپ نے اسے ذبح کر دیا تو جانور حلال ہو جائے گا. اب قربانی کے موقع کے اوپر جب ہم بات کریں تو قربانی کے جانور کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے,
ٹھیک ہے؟
تو ایسا عیب جو کہ قربانی میں رکاوٹ بنے, یعنی بہت بڑا عیب ہے, تو اس سے قربانی جائز نہیں ہوتی. تو اب اگر جانور کو جو ہے وہ گولی ماریں گے, یعنی بھاگ رہا ہے اور گولی مار دیں گے, تو اس میں عیب پیدا ہو جائے گا. اسی طریقے سے جانور کے جو ہے وہ گاڑی سے ٹکر مار کے ٹانگ وغیرہ جو ہے توڑ دی, تو یہ عیب پیدا ہو جائے گا, تو اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکے گی.
اچھا, یعنی
ایک یہ ہے کہ جانور کو آپ ذبح کرنے کے لیے گرا رہے ہیں اور اس گرانے میں اس کے پاؤں سلپ ہو گیا اور اس کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ گئی یا کوئی اس کو چوٹ وغیرہ لگ گئی, تو یہ معاف ہے, اس کی جو ہے اجازت ہے کہ یہ اسی وقت ذبح کر دیا, تو اب یہ عیب قربانی میں رکاوٹ کا باعث نہیں بنے گا. لیکن اگر وہ جانور جو ہے وہ بھاگ گیا ہے تو اب بہرحال اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ روکا جائے, اس کو کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے. اگر یہ طریقے اختیار کیے جائیں گے تو اس بنا کے اوپر وہ جانور قربانی کے لائق نہیں رہے گا, اگر اس میں ایسا عیب آ گیا کہ جو واقعی قربانی سے معنی بنتا ہے.
ٹھیک ہے, تو یہ بھی اس میں ذبح میں شمار نہیں ہو, یعنی اس کو ذبح کے لیے تو گرایا تھا, بھاگ کے اٹھ کے.
ہاں مگر وہ اصل میں ایک تو لمبا سمجھے کہ پروسیس جو ہے وہ چل جاتا ہے کہ بہت دور چلا گیا جانور, اب اس کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے. پھر کئی جگہوں کے اوپر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بعض لوگ اس کے اوپر ظلم والی صورت ہی اختیار کر رہے ہوتے ہیں کہ یعنی اس ایک جانور ہے, انڈرسٹوڈ سی بات ہے, آپ انسان ہیں اور وہ جانور ہے, تو اس کو کنٹرول کرنے کے جو طریقے ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے. اب یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ چیز جا رہی ہے تو بس اب اس کو جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے مارنا ہی ہے یا اس کو پکڑنا ہی. تو اس کے جو پیشہ ور افراد ہوتے ہیں, قصاب ہوتے ہیں, ان کے ذریعے سے اسے جو ہے وہ پکڑا جائے. یا بسا اوقات جانور کسی کمپاؤنڈ میں یا کسی عمارت کے اندر بھی موجود ہوتا ہے, تو اب اس وقت اس کو کچھ دیر کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے. مگر وہ اسی وقت اصل میں تلے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب چھری ہمارے ہاتھ میں ہی ہے, تو اب یا تو چھری سے یا بندوق سے کسی نہ کسی طریقے سے اس کی کلیجی جو ہے وہ نکالنی ہے.
یوں ہوتا ہے کہ یہ کسی اور کو نقصان نہ پہنچا دے اور گلیوں میں بعض
جہاں ایسی صورت ہے.
اچھا گلیوں میں میرا خیال محلوں میں ہم نے شاید گولی والا سلسلہ آپ
نے گولی والا یہ ہمارے یہاں بھی تقریباً گولی, یعنی اگر کراچی کی میں بات کروں تو ایسی گولی والی تو خیر کوئی صورت یہ عموماً ان علاقوں میں ہوگا کہ جو گرد و نواح کے,
ہاں مسئلے بھی ہر وقت تانے ہوتے ہیں,
ہاں تو ان علاقوں میں ویسے ہی جو ہے وہ اسلحہ شاید جو ہے وہ عام ہوگا تو وہاں یہ کیفیت ہوگی. ہمارے یہاں تو عموماً ایسا نہیں ہوتا, بلکہ ہمارے یہاں آپ یہ مت سوچیں کہ جانور کو کچھ کیا جائے گا, جانور کا اتنا خیال کیا جاتا ہے وہ چار پانچ آدمیوں کا کچھ کباڑا ضرور کر دیتا ہے.
ہاں
عموماً یہ خبریں دیکھیں زیادہ بھی آتی ہیں کہ شہروں میں اور کراچی سے جو بڑے شہر ہیں لاہور ہیں اس طرح کے, تو وہاں تو یہی ہوتا ہے کہ بھائی جناب بیل جب روڈ پر آ گیا تو پھر گاڑیاں ٹوٹ رہی ہیں, تو بائکیں گر رہی ہیں یا بندوں کو ٹکرے لگ رہی ہیں, تو وہ کیفیت عموماً ہو رہی ہوتی ہے. بہرحال احتیاط کرنی چاہیے,
اس طرح کے واقعات جو ہے وہ آتے ہیں. بہرحال اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ مہنگے مہنگے جانور تو لیتے ہیں لیکن جب پیسہ اس پر خرچ کرنا ہے نا تو اس کو شاید وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے کہ بھائی سب کچھ کر لیا, اتنا بڑا جانور لے لیا اور لاکھوں روپے خرچ بھی کر لیے ہیں, اب جو قصاب ہیں جس کا انتخاب کرنا ہے قصائی وغیرہ تو وہ ایک نارمل لے لیتے ہیں, یا ایک تو ان میں تجربہ کار ہے باقی وہ اپنے ساتھ ہیلپر رکھتا ہے.
جی
وہ کوئی ماہر اتنے ہوتے نہیں. اب جانور ان کے کافی زیادہ ہیں, ایک ہی بس ان کو سمجھانے والا, باقی ہیلپر ہیں اور یہ کام عموماً ہیلپر کرتے ہیں اور انہی سے ہی چھوٹ کر
بھاگ
چلا جاتا ہے. اور اونٹ کے بھی اس طرح کے واقعات, دیگر بھی جانوروں کے. تو ناظرین کرام یہ بھی خرچ اللہ کی راہ میں ہی خرچ ہے, اس میں کمی کوتاہی یا کنجوسی کہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. جب آپ نے اتنا کچھ اعلیٰ کر لیا ہے تو اس میں بھی اچھا خرچ کریں اور نہ قربانی جیسے اس فریضے کو کوئی تماشا بنائے نہ کچھ اور ہو, کیونکہ پھر لوگ بھی چھوڑتے نہیں اور پھر وہ ان چیزوں کو سارا وائرل کرتے ہیں, باقاعدہ سوشل میڈیا پر بھر جاتی ہیں اس طرح کی دن جیسے ہی قریب آتے ہیں تو ویڈیوز, وہ چاہے حج سے متعلق ہو وہاں کچھ ایسا واقع ہو یا قربانی سے متعلق کچھ ایسے ہوں, لوگ پھر اس کو وائرل کر رہے ہوتے ہیں. تو وائرل بھی نہیں کرنا چاہیے, اس کو آگے پھیلانا بھی نہیں چاہیے, لیکن اس میں اگر کمی کوتاہی ہماری طرف سے تو بہرحال وہ دور ہونی چاہیے. مزید سوال.
سب سے سوال یہ ہے کہ کوئی شخص بغیر احرام کے میقات سے نکل جائے تو اس کا کیا حال ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیں.
جی بغیر احرام میقات سے نکل جائے یعنی گزر جائے, تو دیکھیں اگر اس وہ مکہ شریف جانے کا ارادہ ہے اس کا تو اب بغیر احرام میقات سے گزرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں مکہ جانے کا اس کا ارادہ نہیں ہے, اس کا حل کے اندر ہی یعنی مکہ سے باہر جو حدود میقات کے اندر کے ایریاز ہیں وہاں جانے کا ارادہ ہے تو وہ بغیر احرام جا سکتا ہے. مکہ جانے والا اگر بغیر احرام کے حدود میقات سے آگے چلا جائے تو اس پر لازم ہے کہ واپس پلٹے اور میقات سے احرام باندھ کر دوبارہ جائے. تو ایسا کر لے گا تو اس کے اوپر جو دم لازم آیا تھا وہ ساقط ہو جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا اس کے اوپر, پھر جا کر عمرہ یا حج کرے. اب کس میقات پر لوٹنا ہے؟ تو اگر وہ آفاقی میقات سے اس طرح گزر کے گیا ہے, مثلا یہاں سے پاکستان سے جاتے ہوئے کوئی شخص بغیر احرام کے جناب چلا گیا, تو اب وہ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر نہیں جا سکتا بلکہ اب اسے حکم ہے کسی آفاقی میقات پر جائے. آفاقی میقات طائف کا یا مدینہ منورہ کا میقات ہے، تو وہاں جا کر یہ احرام باندھے گا اور پھر دوبارہ واپس احرام باندھ کر آئے گا، تو اس کے اوپر جو دم لازم ہوا تھا احرام کے بغیر حدود میقات سے گزرنے کا وہ ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر یہ وہیں سے احرام باندھ کر، مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر یہ عمرہ یا حج کر لیتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر دم بھی لازم آئے گا اور یہ گناہگار بھی ہوگا، اس پر لازم ہوگا توبہ بھی کرے اور یہ دم بھی ادا کرے۔ اچھا، بعض لوگ اب اس میں یہ سوچتے ہیں کہ یار وہاں جانے کا اتنا ٹائم بھی لگے گا، اتنے پیسے بھی لگیں گے،
اتنا دم کر رہے ہیں،
دم دے دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، دم تو ایک کفارہ ہے جو لازم آ ہی رہا ہے، لیکن ساتھ میں آپ گناہگار بھی ہو رہے ہیں اور وہاں پر گناہ بھی 100,000 گناہ کے برابر ہے، تو لہٰذا گناہ کو ہلکا ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے۔ گناہ صغیرہ کو بھی کوئی ہلکا سمجھے تو وہ کبیرہ ہو جاتا ہے، تو یہ تو گناہ ایک ویسے ہی کبیرہ ہے، تو اس کو وہ شخص ہلکا سمجھ کر وہ بھی حدود حرم جیسے مقدس مقام پر، تو ہرگز درست نہیں ہے۔ اگرچہ آپ کا وقت لگ رہا ہو، اگرچہ آپ کے پیسے دم سے زیادہ لگ رہے ہوں، جب بھی حکم یہی ہے کہ آپ جناب لوٹیں اور آفاقی میقات سے آپ احرام باندھ کر ہی آئیں۔
جب اس میں ازالہ، غلطی کا ازالہ ہو رہا ہے
جی،
اس صورت میں تو کفارہ دے رہا ہے
جی۔
وہ جہاں تک ممکن ہے کہ آپ عمرے سے پہلے اپنی عبادت کو درست سمت میں لے آئیں اور جو غلطی ہو گئی ہے وہ دور ہو سکتی ہے۔ اور یعنی اس کو یوں مثال سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک شخص ابھی نماز کا وقت ہے، سب کچھ ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ نماز اس نے پڑھی، اب وہ بے وضو ہوا یا اس کو یاد آ گیا کپڑے جو پہنے ہوئے تھے وہ پاک نہیں تھے، اور پاک کپڑے موجود ہیں، سب کچھ ہیں، نماز کا ٹائم بھی ہے۔ اب یہ کہے کہ چونکہ قضا کا بھی آپشن موجود ہے تو بعد میں قضا کر لوں گا، قضا تو یہ تو اور زیادہ مطلب جری ہونا ہے نا،
جری ہونا ہے، اور گناہ کے اوپر جو ہے وہ گویا کہ اس کا اس سے نہ ڈرنے والی بات ہے، جرت والی بات ہے، تو بالکل ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اور اس جیسے کئی معاملات کے اندر وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ احرام کے کئی معاملات کے اندر اسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دم دے دیں گے یار، مسئلہ نہیں ہے، فلاں کام کر لیتے ہیں، یا والدین خاص طور پہ ساتھ گئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بوڑھے ہوتے ہیں، تو ان میں کئی جگہ پر ان کے معاملات کے اندر، رمی کے معاملات میں، کہ جہاں پر وہ کام کر سکتے ہیں لیکن وہ نہیں کراتے اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے نا دم دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے مال و دولت دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ پاک کی نافرمانی کے اوپر جری اور بے باک ہو جائیں۔ جو چیز جہاں پر استعمال کرنی ہے اس کے مطابق استعمال، اللہ نے آپ
کرنے کیا گئے
جب آپ کو اللہ نے مال دیا تو اسے آپ صدقہ و خیرات کے اندر استعمال کریں، نہ یہ کہ جناب گناہ کر کے آپ جو ہے نا وہ جرمانے بھرتے رہیں اس کے۔
صحیح،
اور یہ تو صرف جرمانہ بھر دیں گے، توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا تو معلوم ہی نہیں، وہ تو اللہ کی مشیت کے اوپر ہے، تو کیا معلوم آپ کی اس ایک غلطی کی وجہ سے حج ہی آپ کا قبول نہ ہو۔ تو لہٰذا جب گئے ہی آپ حج کے لیے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ مناجات کے لیے گئے ہیں، مغفرت کے لیے گئے ہیں، تو پھر وہاں کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اس دربار کے اپنے پروٹوکول ہیں، ہر جگہ کے پروٹوکول ہوتے ہیں، تو وہاں کا پروٹوکول یہ ہے کہ جناب آپ جب مکے آ رہے ہیں تو آپ مخصوص لباس کے بغیر اور مخصوص نیت کے بغیر آپ نہیں آ سکتے،
میقات سے کراس کر رہے ہیں
جی، اب آپ میقات سے کراس کر رہے ہیں تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ وہ جناب وہاں کا جو ڈریس ہے، وہاں کا جو ایک طریقے سے یونیفارم آپ کہہ لیں اسے، تو وہ احرام آپ کو باندھ کر ہی آنا ہوگا۔
یعنی ایک طرف تو وہ لوگ ہیں کہ جو جہاں نہیں بھی باندھنا ہوتا وہاں بھی باندھ رہے ہیں، کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مدینہ شریف ڈائریکٹ جانا ہے، ان کو بیچ میں میقات سے گزر کے جانا ہے لیکن جانا مدینہ شریف ہے، تو وہ بھی ایک طرح کی یعنی ان کو نہیں پتا ہوتا تو احرام باندھے ہیں، یہ سب کچھ وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ طبقہ کہ جن کو وہاں جانا ہے۔ اچھا، جو وہاں جا رہے ہیں نا، جو تو کفیل صاحب جا رہا ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ حج لے کر، اس کا تو وہ کراچی ایئرپورٹ کیا گھر سے باندھ کے جائے گا
جی،
ایک تو وہ نا کہ جو میقات کا انتظار کرتے ہیں، اور ایک وہ کہ جو گھر سے ہی تیار ہیں وہ تو ایک دو دن پہلے تیار ہوگا جو جا ہی اس لیے رہا ہے۔ یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بیچ والے جو ایسے بعض اوقات ہوتے ہیں کہ یوں کام ہے یا ادھر یوں کرنا ہے یا یوں چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، اور حج کے دنوں میں تو ایک غیر قانونی عمل بھی اس طرح ہے کہ جن کو حج کے لیے خاص وہ تسری اجازت نامہ نہیں ہے، اور وہ لوگ بعض اوقات یہ عمل اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ کپڑوں میں چلے جائیں گے تاکہ ہمیں پولیس نہیں روکے، کچھ اور نہیں، کہ ہم تو نارمل جا رہے ہیں اور آگے جا کر ہم حج کریں گے،
اور ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ایک دم ہی دینا ہے نا،
دم ہی دینا،
دے دیں گے تصریح یا نام، مثال کے طور پر 5000 ریال کی،
ہاں
دم جو ہے وہ 1000 ریال کا ہے، تو ایک تو دم دے دیں گے، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ اس کے بدلے میں ہمیں جو ہے وہ حج جیسی اہم ترین عبادت مل رہی ہے، حالانکہ وہ حج فرض بھی عموماً ان کے اوپر نہیں ہوتا، ایسے افراد نفلی حج ہی کر رہے ہوتے، اور فرض ہو جب بھی بھارت، جب آپ کے پاس اتنی مالی استطاعت نہیں ہے کہ آپ تصریح کے ذریعے سے جا سکیں، تو آپ پر حج فرض بھی نہیں ہوگا کہ مالی طور پہ آپ استطاعت نہیں ہے آپ کی، تو ان باتوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، چاہے آپ نفلی حج کرنے جا رہے ہوں یا فرض حج کرنے جا رہے ہوں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے جا رہا ہے، تو اس عمل کا آغاز یا اس کام کے درمیان جو ہے وہ گناہوں بھری روش اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ شروع سے لے کے آخر تک ہر چیز جو ہے وہ پاک صاف اور گناہوں سے صاف ستھری ہونی چاہیے۔
ٹھیک ہے، کچھ ہمارے پاس اور بھی سوالات ہیں، بلکہ ایک پیکج بھی ہے، دیکھتے ہیں اس میں سوال کیا پوچھا جا رہا ہے۔
ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔
السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے
شکیل بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے
الحمدللہ، آپ سنائیں کیا ہو رہا ہے؟
جی بھائی، یہ لیں، میں نے آپ کے کہنے پہ اپنے باس کو بھی انوائٹ کر لیا، اب تو آپ خوش ہیں نا؟
جی مسرور بھائی، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ سے آپ نے میرے مشورے پہ عمل کیا، اور سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ کے 7 بیٹوں کا ماشاءاللہ سے ایک ساتھ آپ حقیقہ کر رہے ہیں، اور آپ نے میرے مشورے پہ اپنے باس کو انوائٹ کیا، بہت خوشی ہے مجھے اس بات۔
شرمندہ نہ کریں شکیل بھائی، آپ میرے دوست کم بھائی زیادہ ہیں، آپ کی بات میں کیسے ڈال سکتا ہوں، آپ کچھ بولیں اور میں نہ کروں۔
مسرور بھائی مجھے یہ بتائیے کہ تقریب میں صرف 2 دن رہ گئے ہیں حقیقی کی تقریب میں، آپ نے کوئی جانور وغیرہ خریدا؟
جی میں نے ایک بہت ہی خوبصورت اور وزنی بیل کا سودا کر لیا ہے۔
مسرور بھائی ماشاءاللہ سے آپ کے 7 بیٹوں کا حقیقہ ہے اور صرف ایک بیل؟
یہ آپ حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کے 7 بچوں کا حقیقہ ہے، تو ایک بڑا جانور لے لیں؟
مسرور بھائی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کسی نے غلط مشورہ دیا ہے۔
کیا آپ کو یہ کنفرم ہے کہ ایک بڑے جانور میں 7 بیٹوں کا حقیقہ نہیں ہوتا؟ شکیل بھائی میں اس بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، اور حقیقے میں 2 ہی دن رہ گئے، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔
رکیے، پریشان نہ ہو، مدنی چینل پیش کر رہا ہے پروگرام دارالفتا اہل سنت، جس میں آپ کی رہنمائی کریں گے مفتیان کرام، آئیے سنتے ہیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں۔
جی 7 بیٹے ہیں اور 7 بچوں کا ایک ساتھ
ایک ہی جانور میں عقیقہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور 7 حصے یعنی ایک بڑے جانور میں انہوں نے 7 حصے عقیقے کے رکھ لیے، تو اس پر شاید ہمارے جو دوسرے اس کلپ کے اندر صاحب ہیں انہیں وہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں عقیقہ مستحب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ لڑکے کے لیے 2 بکرے ہوں اور لڑکی کے لیے 1 بکری ہو۔ اسی طرح بڑا جانور میں اگر حصے ڈال دیں تو لڑکے کے 2 حصے ہوں اور لڑکی کا 1 حصہ ہو، لیکن اگر کوئی 2 بکروں کی جگہ 1 بکرا کر لیتا ہے یا 2 حصوں کی جگہ 1 حصہ کر لیتا ہے تو بھی عقیقہ ہو جائے گا۔
ٹھیک،
تو ایسا نہیں ہے کہ جناب جیسے ان کو کنفیوژن شاید یہی ہے کہ جناب 7 بچوں کا تو 14 حصے ہونے چاہیے، تو آپ یہ کیسے کر رہے ہیں؟ تو یہ ضروری ان معنوں میں نہیں ہے کہ اس کے بغیر عقیقہ ہی نہیں ہوگا، بہتر یہی ہے کہ 2 ہونے چاہیے، اللہ پاک نے آپ کو استطاعت دیے تو آپ بکرے 2 لائیں، یا بکرے کی جگہ بکری بھی لڑکے کے لیے لا سکتے ہیں، اور بڑے جانور میں 2 حصے فی بچے کے لیں، لیکن اگر آپ 1-1 حصہ بھی لے کر کرتے ہیں تو بھی عقیقہ ہو جائے گا۔
اچھا ان کے جب 7 ہیں تو ان کو قربانی کے انتظار کی ضرورت کیا ہے؟
جی
وہ تو ہم ویسے مشورہ دیتے ہیں، یا لوگ ہم سے سہولتاً پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اب 1-2 بچوں کا عقیقہ کرنا ہے، تو قربانی میں بڑا جانور لائیں گے، کچھ عقیقے ہو جائیں گے، کچھ یہ ہو جائے گا، تو جب اتنے ہیں تو ان میں
آج ہی تو پورا جانور ہی جو ہے وہ انہوں نے عقیقے کا ہی جو ہے وہ بات کی ہے، قربانی والی بات انہوں نے کی نہیں ہے۔ مطلب
ان ایسے افراد،
ہاں ایسے افراد تو وہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور قربانی کے ایام میں بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی اگر مثال قربانی کے ایام میں کرنا چاہیں کہ بھائی میں 1 جانور قربانی کا کر رہا ہوں، یا بکرا جو ہے مجھ پر قربانی واجب ہے تو میں اپنی قربانی کے واجب کی ادائیگی کے لیے بکرا لا رہا ہوں، اور یہ 1 بیل جو ہے یہ میں بچوں کے لیے عقیقے کے لیے لا رہا ہوں، تو یوں بھی کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، قربانی کے دنوں میں ویسے مہنگا ہو جاتا جانور عام اوسطاً، اس اعتبار سے دیکھیں تو کچھ نہ کچھ اس میں ریٹ قربانی کی وجہ سے ایڈ ہوتا۔ اچھا یہ عقیقے کا جانور لینا قربانی والا جانور ہی ہے؟ شرائط کے
یہ بہت ضروری ہے کہ قربانی اور عقیقے جانور ایک ہی جیسا ہونا چاہیے، یعنی وہ تمام شرائط जो कुर्बानी के जानवर में है उम्र के एतबार से, कि बैल 2 साल का हो, बकरा 1 साल का हो, ऊंट 5 साल का हो और ऐब से पाक हो, तो ये ज़रूरी है कि ये कुर्बानी की ये तमाम शराइत अकीके वाले जानवर में भी पाई जाना ज़रूरी।
ठीक है, मुद्दा के बारगाह में सवाल है कि औरत अपने सर के बाल लपेट कर नमाज पढ़ सकती है?
जी हाँ, औरतें अपने सर के बाल लपेट कर या जूड़ा बांध कर नमाज पढ़ सकती हैं। मर्द को जूड़ा बांध कर नमाज पढ़ने से मना किया गया, तो मर्द का इस हालत में जूड़ा बांध कर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है और नमाज उसको लौटानी होगी, लेकिन अगर औरत ऐसा करती है तो उसे कोई हरज नहीं।
अर्जी पर 2 कुर्बानियाँ वाजिब है, चाहे दोनों हज पर करनी होंगी, जहाँ एक अपने वतन पर भी कर सकते हैं, इसका गोश्त भी 3 हिस्से करने होंगे। नॉर्मल इसका जवाब जो है वो दे चुके हैं हम कि अगर वाजिब कुर्बानी अपने वतन में कर सकते हैं, लेकिन जो हज की कुर्बानियाँ हज तमत्तो और हज किरान, वो हदूद हरम में वो वहीं पर उनकी कुर्बानियाँ होंगी, और वही जो तरतीब है कि कुर्बानी हो फिर हलक तकसीर और उसके बाद उनके एहराम वगैरह वो उतरेंगे, लेकिन जो इन दिनों की कुर्बानियाँ हैं अगर हाजी पर भी लाजिम हो रही है, अगर हम इसलिए बोलते हैं कि शरायत भी पाई जा रही हो और वो मुसाफिर शरी भी ना हो, मुकीम हालत इकामत में हो, तो ठीक है फिर उस पर कुर्बानी है वो अपने वतन में भी करवाई जा सकती है। कुर्बानी के दिन होने चाहिए, ऐसा ना हो कि वहाँ कुर्बानी के दिन ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ अभी कुर्बानी के अय्याम वो बाकी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ भी कुर्बानी का वक्त हो और यहाँ भी कुर्बानी का वक्त हो, तो फिर बहरहाल वो कुर्बानियाँ उनकी की जा सकती हैं और उनके भी नॉर्मल तरीके से गोश्त 3 हिस्से करें तो भी ठीक है, और ज़्यादा बेहतर यही है, मुस्तहब अमल भी यही है, और अगर घर में रखना चाहते हैं, पूरा बांट देना चाहते हैं तो इख्तियार कर सकते हैं। शादीशुदा मर्द पर भी वाजिब होती है? ये इस तरह के सवाल भी बादों का तारे होते हैं कि कुर्बानी करना जो भी साहब निसाब होगा कुर्बानी उस पर लाजिम होगी, चाहे शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है, दीगर उस पर शराइत पाई जा रही हैं, बालिग मुकीम है, कुर्बानी का वजूब आएगा। सवाल है नवाब शाह से, कहते हैं कि क्या कट्टे की कुर्बानी जायज़ है भैंसे की?
जी, भैंस या भैंसा दोनों की कुर्बानी जायज़ है जबकि उनकी उम्र पूरी हो, यानी कम अज़ कम उनकी उम्र 2 साल हो चुकी हो। तो चूँकि ये गाय के ही हुकुम में है, गाय की ही किस्म है, तो लिहाजा इसकी कुर्बानी जायज़ है, जिस तरह गाय बैल की जायज़ है इसी तरह भैंस और भैंसे की भी कुर्बानी जायज़ है,
इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लोग बहुत इस पर बाज़ूकात लोगों को तश्वीश में डालने की कोशिश की जाती है कि भाई गाय बैल ये तो पता है ये वाली है, बकरा बकरी है, ऊँट हैं, और इसमें वो ख़ास तौर पर टेंशन में लोगों को डाल देते हैं। कुछ इलाके हैं कि जहाँ इसकी ज़्यादा पसंद की जाती है, क्योंकि इसका गोश जो आम तौर पर भैंसे का या इससे छोटी उम्र का कट्टा जो है वो 2 साल या इसकी छोटी उम्र के भी कहा जाता है, उम्र तो पूरी होना ज़रूरी ही है, तो वो लोग अपनी शादियों में और इन चीज़ों में ये इस्तेमाल करते हैं, यानी उनके यहाँ बच्चिया या ये नहीं बल्कि उसकी जगह वो भैंसे और कट्टे का गोश्त इस्तेमाल होता है, तो वो कुर्बानी में भी इसे पसंद रखते हैं कि कुर्बानी भी
यूं अच्छे जानवर की जाए। हमारे यहाँ पर भारत जो है वो बच्चिया का गोश्त या बच्चा ही अमूमन कराची में
हाँ, कराची में नॉर्मल तो उनकी नहीं होती लेकिन भैंसों की होती है। आजकल भैंसे बहुत बड़े बड़े हो रहे थे जो बाद लोग लाते हैं और लोग देखते हैं,
वो असल में वो भी शौकिया। अगर पब्लिक को आप देखेंगे ना तो हमारे यहाँ पर अगर किसी शॉप पर ये पता हो कि भैंस का गोश्त मिलता है तो वहाँ
नहीं भैंस का वहाँ भी नहीं।
अच्छा,
भैंस का नहीं, ऐसा नहीं कि भैंस का वो गोश्त, यूं हलाल की बात हम नहीं कर रहे लेकिन भैंस
पसंद ना पसंद के एतबार से
भैंस का उस बच्चे का उस कट्टे का जिसकी उम्र 2 साल 2.5 साल 3 साल ठीक है, ये बूढ़ा भैंसा नहीं, ये वाले जो इस तरह की उम्र वाले होते हैं इनको वो छाट छाट के लाते हैं, वे 3 लाए 4 लाए भले वो लाएं और अपनी शादियों के, क्योंकि इनकी इनका गोश्त वो बकरे की मिसल एक तरह का समय होता है कि लजीज होता है और टेस्ट भी होता है। कुछ वलीमों में हमें भी शिरकत का मौका मिला है तो वो कह रहे हमारे यहाँ तो यही चलता है नहीं और दूसरे जानवर नहीं चलते, तो वहाँ वो लोग कुर्बानी में भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ना शक शुबहात में पड़े ना किसी के और वसाविस में पड़े। और अल जामूसू मिनल बकर, کہ یہ بھینس یہ گائے میں سے ہے، تو یہ اقوال باقاعدہ موجود ہیں اور اس کی قربانیاں بالکل کرنا جائز ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی اس میں کسی طرح کی ممانعت والی بات وہ نہیں ہے. مزید سوال.
میرا سوال یہ ہے دارالافتاء کے اندر کہ قربانی کس پہ واجب ہے اور کب کب واجب ہوتی ہے، اس کا جواب فرما دیجیے.
مزید
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر منڈی کے اندر بیپاری جو ہے وہ اپنے جانور کی قیمت زیادہ لگاتا ہے، اور اگر ہم ان سے یہ کہیں کہ بھائی ہم آپ سے وزن کے حساب سے سودا کریں من کے حساب سے، تو ایسا کرنے سے قربانی ہو جائے گی؟
مزید
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، والدین نے اپنی زندگی میں یہ وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری ہر سال قربانی کرنا، کیا اولاد پر اس کے نام کی قربانی کرنا ضروری ہے؟
جی وزن کے اعتبار سے جانور
وزن کے اعتبار سے جانور کی خرید و فروخت جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے. جانور کو یعنی زندہ جانور کی وزن کے اعتبار سے ہی ہوتی ہے کہ زندہ جانور کو وہ کانٹے پر لے آتے ہیں ویٹ مشین کے اوپر، اس اعتبار سے وہ طے کر لیتے ہیں کہ بھائی فی کلو ہم اتنے کا یہ جانور دیں گے، اب آپ ویٹ کر لیں جتنے کا جانور کا ویٹ آئے. تو اس کے اندر یوں دیکھا جائے تو کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، کبھی جانور نے زیادہ کھانا کھایا ہوا ہے تو ویٹ زیادہ ہوگا، کبھی جانور سانس روک لیتا ہے، کبھی سانس جو ہے وہ کر دیتا ہے، تو اس سے ویٹ کے اندر 19-20 فرق آ سکتا ہے. لیکن یہ فرق ایسا ہے جو کہ خریدار کو بھی پتہ ہے اور دکاندار کو بھی پتہ ہے، ایک
جاندار چیز خرید رہے ہیں،
تو لہٰذا اس کے اعتبار سے ان میں اس وجہ سے کوئی جھگڑے کا باعث نہیں ہے، یہ وزن کا یہ کمی بیشی ہے، تو لہٰذا اس کے اندر حرج نہیں ہے. اچھا زندہ جانور کی اگر ہم بات کریں تو اب یہ تھوڑا سا ایک عجوبہ سا لگتا ہے یا معلوم ہوتا ہے بڑے جانوروں کا، ورنہ زندہ مرغی تو شروع سے ہی جو ہے وہ رائج ہے.
ہاں زندہ مرغی
کہ بھائی زندہ مرغی، اور گھر والے بسا اوقات یہی کہہ کر ہمیں بھی بھیجتے تھے کہ بھائی زندہ مرغی اپنے سامنے تلوانی ہے پھر ذبح کروانی ہے پھر لے کر آنی ہے، تو یہ تو پرانے ہی جو ہے وہ ہے. تو اس میں شرعی اعتبار سے بھی کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ مرغی ہو چاہے بڑا جانور ہو، بہرحال وہ زندہ اس کی خرید و فروخت جب ہو گئی اب اس کے بعد یعنی اس کا وزن کے بعد اس کی قیمت طے، اصل میں ایکچولی وہ قیمت کی تعین کے لیے ایک طریقہ نکالا،
ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یعنی کتنا
یہ کہ بھائی وہ ویسے ہی بولے کہ بھائی میں تو اس کے جو ہے نا مثال پر 4 لاکھ روپے لوں گا، اب بحث ہو رہی ہے کہ بھائی 4 لاکھ کا نہیں ہے، کتنے کا ہے، کتنے کا لائے ہو، کتنے کا پڑا ہے جناب، وہ تو فلاں اتنے کا دے رہا ہے، تو یہ ایک لمبی چوڑی بحث چل رہی ہوتی ہے. اس سمجھے بحث سے بچنے کا بعض لوگوں نے سمپل طریقہ جو ہے وہ نکال لیا کہ بھائی ہم تو اتنے روپے کلو دیں گے آپ کو جو جانور پسند آئے. اچھا انہوں نے کیٹیگری کی ہوئی ہوتی ہے بس اوقات تو یہ بہت خوبصورت جانوروں کی کیٹیگری الگ ہوتی ہے،
اس کا ریٹ الگ ہے،
اس کے ریٹ الگ ہوتے ہیں، دوسرے جانوروں کے الگ ہوتے ہیں. تو یوں ریٹ کے اعتبار سے یا جسامت کے اعتبار سے بعض بڑے قد والے جانور ہوتے ہیں تو ان کا ریٹ مثال کو انہوں نے 1500 روپے لگایا ہوا یا 2000 روپے لگایا ہوا ہے بکرو وغیرہ میں، اور جو چھوٹے ہیں چھوٹی نسل والے ہیں ان کے انہوں نے الگ ریٹ لگائے ہوئے، تو یوں انہوں نے اپنے اعتبار سے تو بات وہیں گھوم پھر کے آ رہی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے ایک انداز اختیار کیا وہ ہوتا ہے، تو شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں.
اچھا جو بہت زیادہ بڑے جانور آپ بھی گئے ہیں کیٹل فارم میں امبی بانج میں، تو ان میں تو یعنی یہ تو ایسا نہ کوئی کانٹا رکھتے ہیں
ان کے وزن کا نہیں، وہ تو اصل میں خوبصورتی اور اس کی جسامت کی بنیاد پر وہ سودے ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہاں تو کانٹوں والا نہیں. عموماً جو نارمل جانور ہوتے ہیں وہاں یہ صورت
ہوتی ہے. تو پھر یہ پہچان کیسے کریں گے، یعنی اس میں تول تو لیا انہوں نے کتنا نکلے گا؟
ویسے بھی اگر آپ دیکھیں نا کئی دفعہ جب جانور خریدنے والے جو ویوپاری جو ہوتے ہیں جو گوشت کے والے ہوتے ہیں یہ جب جانور خریدتے ہیں تو یہ اس کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں، ان کو تو خوبصورتی سے لینا دینا ہی نہیں جو عام دنوں میں کاٹ گوشت، یہی دیکھتے ہیں کہ اس میں سے گوشت کتنا نکلے گا اور وہ گوشت بکے گا کتنے کا، تو اب میں کتنے کا خرید رہا ہوں مجھے پروفٹ ہوگا یا نہیں. تو جب وہ بسا اوقات لے کر جاتے ہیں یا پرانے لوگوں کے ساتھ آپ جائیں جن کو یہ خریداری کی سینس ہوتی ہے ان سب چیزوں کے اعتبار سے، تو وہ یہی بسا اوقات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ 2 من کا جانور ہے، ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے گوشت کے اتنے لگا لو اوپر خوبصورتی کے اتنے لگا لو، تو بھائی یہ اتنے میں جو ہے نا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے اور لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، تو وہ اس اعتبار سے بس اوقات ان چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا یہ طریقہ نہیں کہا. اچھا اب اس کے اندر بس اوقات وہ بولتے ہیں 3 من کا، وہ کہتے نہیں 2 من کا ہے، تو اب اسی کے اوپر جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں بس اوقات خامہ خائی کو، تو اب وہ گویا کہ انہوں نے بعض لوگوں نے یہ طریقہ نکال لیا کہ بھائی اس بات میں پڑے ہی نہیں ہو کتنے من کا ہے، اسکیل پر لے آئیں پتہ چل جائے گا کہ جناب کتنے من
کے اور اس کو لے کر جو ہے وہ چلے جائے. اچھا کچھ اجتماعی قربانی والوں نے بھی نا کچھ ایسی اختراع نکالی ہوئی ہے، اختراع میں بولوں گا کہ یہ وزن بھی بتاتے ہیں باقاعدہ کہ بھائی اتنا وزن ہم آپ کو گوشت وہ دیں گے، یعنی دیں گے ہی دیں گے. ایک تو ہے چلو ایک اندازہ بتانا کہ ہمارا جو جانور ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے، एक हिस्से में 12 किलो 15 किलो वो आ जाएगा, ऐसा मुमकिन है। और एक एक दोनों तरफ से ये तय है कि इतना गोश्त आपको देना ही देना है। और फिर मैंने जब ऐसे लोगों से पूछा कि आप कैसे करते हैं, फिर क्या होता है, तो बोले किसी जानवर में कम होता है किसी में ज़्यादा होता है, हम तो वजन के हिसाब से ही दे रहे होते हैं, क्योंकि हमारा उसूल है कि हमने हर शरीक को 15 किलो बिलफर्ज देना है, 18 किलो देना है, तो हम दे रहे होते हैं। तो ये इज्तिमाई कुर्बानी हो या इस तरह कोई हो, तो क्या ये पहले से तय कर सकते हैं कि हम इतना किलो गोश्त देंगे, क्या हिस्से के बदले में किलो गोश्त?
देखिए, इज्तिमाई कुर्बानी में हर गाय के अंदर शरीक 7 अफराद हैं, 7 से ज़्यादा हो नहीं सकते। उन 7 का गोश्त उसी जानवर में से होगा जिसके वो मालिक थे और जिसकी उनकी तरफ से कुर्बानी हुई है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब आप जो है ना इज्तिमाई कुर्बानी से मुराद ये समझें कि यहाँ 100 गाय हैं या 100 बैल हैं, तो जनाब ये 100 मुश्तरक हैं और इन 100 में से किसी को भी किसी के भी नाम पे जो है वो ज़बह कर दें और इन 100 का गोश्त मिला के जनाब जो है वो तकसीम कर दें। ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा करना दुरुस्त भी नहीं है। वो जानवर में गोश्त कम निकला या ज़्यादा निकला, जिसका जानवर है जिन 7 अफराद का, उसका गोश्त उन्हीं को जाएगा।
ठीक,
अब वो चाहे 15 किलो निकले चाहे जो है वो 25 किलो निकले, उसमें से आप कुछ रोक नहीं सकते क्योंकि बहरहाल वो मालिक हैं उस गोश्त के, तो आप कैसे रोक सकते हैं। हाँ, वो अपनी तरफ से आपको गिफ्ट देकर जाए तो अलग बात है, लेकिन गिफ्ट तो वो जब देंगे जब आप उन्हें बताएं कि सर आपका गोश्त तो 20 किलो निकला है, तो हम आपको 15 दे रहे हैं, 5 किलो आप दे दें हमें मदरसे के लिए दे दें या गरीबों के लिए दे दें, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, तो इस तरह करना जायज़ नहीं है कि आप जनाब किसी का 14 किलो गोश्त निकला है तो 20 वाले में से 1 किलो इसमें जो है वो डाल के दे दिया, तो ऐसा करना हरगिज़ जायज़ नहीं है। हाँ, एक अंदाजे के लिए बताना कि भाई हमारे यहाँ पर मिसाल के तौर पे 30,000 रुपये का हिस्सा है, तो अब लोग ये सोचें 30,000 का हिस्सा लेकर आप जानवर वही लाएं जनाब जो है वो 1,20,000 गई, ठीक है, जबकि उस एतबार से जो है वो कीमत ज़्यादा अच्छा जानवर आपको लेकर आना चाहिए। तो अब उस चीज़ की तायीन के लिए या उसको एक बताने के लिए कि भाई हम तकरीबन ऐसा जानवर लाएंगे कि उसके अंदर इतने मन का जानवर होगा जिसमें फी हिस्सेदार तकरीबन इतना हिस्सा आएगा, तो वो बिल्कुल वाजे कर दिया जाए कि भाई तकरीबन आएगा, कमी बेशी बिल्कुल जो हो सकती है इसके अंदर कोई वो नहीं है, क्योंकि गोश्त कोई खरीदो फरोख्त थोड़ी हो रही है, गोश्त कुर्बानी का हिस्सा जो है वो अल्लाह पाक की रजा के लिए कुर्बानी हो रही है। कोई अगर गोश्त के उसूल के लिए ही कोई शरीक हुआ तो सबकी कुर्बानी जाया हो जाएगी, कुर्बानी की नियत ही उसकी नहीं है, तो लिहाजा ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए।
ठीक है, वालदैन ने वसीयत की तो हर साल वाजिब हो जाएगी कुर्बानी?
देखिए, वालदैन ने वसीयत की, एक एक वालिद ने वसीयत की कि भाई मेरे माल में से इस साल मेरी कुर्बानी कर देना, तो अब तो उसकी कुर्बानी उनके माल से ही कुर्बानी होगी और वो गोश्त फिर आप खा भी नहीं सकते, वो सदका करना का हुक्म होगा सारा का सारा। और एक एक वालदैन ने वैसे ही कहा कि भाई मेरी तरफ से भी करते रहना, अपने माल से उन्होंने करने का जो है वो कहा ही नहीं है, तो अब औलाद के ऊपर शरान लाजिम नहीं है। वसीयत मैयत के माल में लाजिम होती है, वो भी 1/3 तक, यानी तिहाई माल तक, 33% तक, उससे ज़्यादा पर अगर जाएगी वसीयत तो वरसा दीगर सारे आकिल बालिग हों तो उनकी इजाज़त से नाफिज होगी। और जब मैयत ने अपने माल की वसीयत नहीं की तो अब वरसा का इख्तियार है कि वो अपने माल में से हर साल चाहे तो करते रहें, उन्हें भी सवाब मिलेगा, वालदैन को भी सवाब पहुँचेगा। अपनी करके उसका सवाब वालदैन को इसाल कर सकते हैं, उसमें भी कोई हरज नहीं है, और अगर नहीं करते तो भी कोई गुनाहगार नहीं।
ठीक है, अगर अल्लाह ने इस्तेताद दी है बतौर खास, वैसे मरहूमिन की तरफ से करनी चाहिए अगर इस्तेताद है, और जिनके वालदैन बतौर खास वसीयत करके गए हैं तो उनके पास भी ताकत मौजूद है, तो बिल्कुल उन्हें ये एहतमाम करना चाहिए। लेकिन वसीयत वाला फिर वही है कि जहाँ वसीयत वाले मामला आते हैं और वसीयत वाजिबा वाले, तो फिर गोश्त भी सदका करना होगा उनका, खुद वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। नॉर्मल मरहूम की तरफ से जो कुर्बानी की है उसका गोश्त आप 3 हिस्से करके जैसे नॉर्मल करते हैं तो वो करें, लेकिन अगर वो भी अगर कोई सदका करता है कि मरहूम वाली कुर्बानी का पूरा गोश्त सदका कर देना, तो ये भी बहुत अच्छा अमल है, और हमारे बुजुर्गों से इस तरह के अमाल भी साबित हैं कि वो ऐसा किया करते थे कि मरहूम की तरफ से किया तो पूरा का पूरा गोश्त ही बाहर फुकरा में और गुराबा में तकसीम कर देते थे। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम आपने मुलाहज़ा किया है, अपने फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और दारुल ता अहले सुन्नत से अपना रबता मजबूत रखिए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक दे। आमीन बिजाही नबी जलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हादियो रहनुमा हमारे उलमा। پیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ